बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं ताहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह आराफ की आयत 158 की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे अली अरबाबी। और अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब समात फरमा लीजिए। सबसे पहले प्रोग्राम गिर्दो पेश आप समात फरमाएंगे, जिसमें आलमी खबरें पेश की जाएंगी और इंटरव्यू भी शामिल प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम गिर्दो पेश के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समात फरमाएंगे, और नात के बाद तारीखी हालात और वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। प्रोग्राम यादों के झरोखे के बाद आप सामीन अखबारात की शह सुर्खियों और उससे मुतालिक बास तफसीली खबरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, اور پروگرام آئین صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہمیں نشریات کا آخری پروگرام جو ہوگا وہ گھر اور گھرانہ ہوگا، اور سامنے اسی پر ہماری نشریات کا اختتام بھی ہوگا۔ تو آپ نے ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلیٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں خبروں کا بلیٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ پاکستان کے وقت مطابق 7:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے سنی جا سکتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد ہم پروگرام گرد و پیش لے کر حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں سینٹ کے اراکین کی تقریب حلف برداری اور چیئرمین نیز ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے ووٹنگ۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک میں تیزی، مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف کمپین کا آغاز۔ جارحین کے خلاف یمنی افواج کے دفاعی حملے اور معارف سیکٹر پر تیز رفتار پیش قدمی، متعدد اہم علاقوں کی آزادی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے آج ایوان میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق چیئرمین سینٹ کے لیے حکومت کی جانب سے صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے مرزا آفریدی، جبکہ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے لیے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری میدان میں ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کو پاکستان میں مستقبل کے سیاسی سیناریو کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی سینٹ کے ارکان کی تعداد 100 ہے، تاہم 99 ارکان ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اسحاق ڈار بیرون ملک قیام کی وجہ سے اپنی رکنیت کا حلف نہیں اٹھا سکیں۔ مذکورہ 99 اراکین میں سے 47 کا تعلق حکمراں اتحاد، جبکہ 52 کا اپوزیشن جماعتوں سے، اور اگر جماعت اسلامی کے واحد سینیٹر گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی میں انتخاب کی طرح ووٹ ڈالنے نہیں آئے تو اس وقت بھی اپوزیشن کے پاس 4 ووٹوں کی برتری ہوگی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اراکین کی تعداد ہمیشہ کامیابی یا شکست کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس کی حالیہ مثال 3 مارچ کو سینٹ انتخابات کے دوران قومی اسمبلی میں حکومتی اراکین کی اکثریت کے باوجود اسلام آباد سے اپوزیشن امیدوار یوسف رضا گیلانی کا منتخب ہونا ہے، جنہوں نے حکومتی امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے دی تھی۔ ہندوستان میں کسان رہنماؤں نے اپنی تحریک کو وسیع تر کرتے ہوئے جہاں 26 مارچ کے ہندوستان بند کی تیاری شروع کر دی ہے، وہیں بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق تنظیموں نے ریاست مغربی بنگال کے الیکشن میں بھارتی جنتا پارٹی کی بھرپور مخالفت کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں معروف کسان رہنما یوگیندر یادو نے اعلان کیا ہے کہ اب کسان تحریک نے بھارتی جنتا پارٹی پر ووٹ کی چوٹ لگانے کا پروگرام بنایا ہے۔ ریاست مغربی بنگال کے مختلف علاقوں میں 12 مارچ سے کسانوں کی جانب سے مختلف ریلیوں اور پروگراموں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. دوسری جانب ملک بھر کی سبھی چھوٹی بڑی کسان تنظیموں نے 26 مارچ کو تحریک کے 4 سال پورے ہونے پر بھارت بند میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ، راجستھان، بہار اور مغربی بنگال سمیت ملک کی تقریباً سبھی ریاستوں میں کسانوں نے 26 مارچ کے بھارت بند کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعلان کیا ہے. یاد رہے کہ 26 مارچ کو دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کو دھرنے کے 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے. اس مناسبت سے کسان رہنماؤں نے بھارت بند کی کال دی ہے. کسان رہنماؤں نے اس دوران حکومت کے خلاف مختلف مقامات پر مہا پنچایتوں اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے کسان نئے زرعی قوانین کے خلاف تقریباً 4 مہینے سے احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں. ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے کسانوں نے دہلی کے سرحدوں پر دھرنا دے رکھا ہے. کسانوں نے سردیوں کا موسم سخت سردیوں کے باوجود دھرنے کی حالت میں گزارا ہے. انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک حکومت تینوں کسان مخالف قوانین واپس نہیں لیتی اس وقت تک ان کے دھرنے اور ملک گیر احتجاجی تحریک جاری رہے گی. حکومت کہنا ہے کہ اس نے تینوں نئے زرعی قوانین کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں نے کسانوں کو گمراہ کیا ہے اور کسان ان کے ورغلانے میں آ کر ان قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں. افغانستان کی اخوت اسلامی کونسل کے ہفتہ وار اجلاس میں افغانستان میں مخلوط حکومت کی تشکیل کے بارے میں امریکہ کے تفرقہ انگیز منصوبے کی سخت مخالفت کا اعلان کیا گیا ہے. آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حوض علمی خاتم النبیین میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں افغانستان کے مختلف مسائل کا جائزہ لیا گیا. خاص طور سے افغان گروہوں میں صلح و مفاہمت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. اس اجلاس میں افغانستان میں طالبان کی شمولیت سے عبوری حکومت کے سلسلے میں امریکی منصوبے کو افغانستان کے داخلی امور میں کھلی مداخلت قرار دیا گیا اور اس کی مخالفت کی گئی. اس کونسل نے اپنے اصولی موقف پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ افغانستان میں صرف وہی امن و صلح قابل و قبول ہو سکتی ہے جس کے تحت ملک سے جنگ کا خاتمہ اور افغان شہریوں کے حقوق بحال کیے جا سکتے ہوں. واضح ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے نام اپنے دھمکی آمیز مراسلے میں ایران سے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں طالبان کی شمولیت سے عبوری حکومت کے قیام سے متعلق امریکی منصوبے کو قبول کر لیں. اس مراسلے پر افغانستان کے مختلف جماعتوں، گروہوں اور افغان حکام اور عوام اپنی شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں. یمنی فوج اور عامر رضا کار فورس نے صوبہ معرب کے جنوب مغربی علاقے میں واقع جبل مراد کے محاذ پر سعودی اتحاد کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نئی کامیابیاں حاصل کی ہیں. یمن کے صوبہ معرب کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا کہ یمنی فوج اور عامر رضا کار فورس نے جنوب مغربی معارب میں واقع جبل مراد کے محاذ پر مختلف علاقوں کا تحفظ کرتے ہوئے ان علاقوں میں سعودی اتحاد کے فوجوں کا محاصرہ تنگ تر کر دیا ہے. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت حید آل محمد اور اوشال کے علاقوں میں فریقین درمیان شدید جنگ ہو رہی ہے. یمنی فوج اور عوامی رضا کار فورس نے صوبہ معرب کے مختلف علاقوں میں اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمال مغربی معرب میں کئی اسٹریٹجک علاقوں کو آزاد کرا لیا اور حمہ زیاب کی پہاڑیوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے انٹیلیجنس اور سیکورٹی ذرائع نے صوبہ معرب میں القاعدہ کے کمانڈروں اور دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی تفصیلات بتائی ہیں. ان اداروں نے اپنی رپورٹوں میں معرب کے مختلف علاقوں میں القاعدہ کے ہتھیاروں کے گوداموں اور تربیتی کیمپوں، نیز سعودی اتحاد سے ان کے خفیہ رابطوں کے مقامات اور پوزیشن کا انکشاف کیا ہے. دریا اثنا یمن کی مسلح افواج کے ڈپٹی ترجمان نے کہا کہ اگر سعودی عرب نے جارحیت بند نہ کی تو صنعاء جوابی حملوں کا دائرہ وسیع تر کر دے گا. یمن کے مسلح افواج کے ڈپٹی ترجمان بریگیڈیئر جنرل عزیز راشد نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ جوابی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک جارح سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے خلاف جارحیت اور سرحدی محاصرے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. بریگیڈیئر جنرل عزیز راشد نے کہا کہ آج یمن کے مسلح افواج جارح سعودی عرب میں جس مقام کو چاہیں نشانہ بنا سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور یورپی ملکوں سے لیے گئے ہوائی دفاع کے فرسودہ سسٹم ان جوابی حملوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. دوسری جانب برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے مداخلت پسندانہ بیان میں معارب سیکٹر پر یمنی افواج کی پیش قدمی کی مذمت کی ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ان تینوں یورپی ملکوں نے گزشتہ 6 برس کے دوران جارح سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور اب جبکہ یمنی افواج جوابی حملے کر رہی ہیں اور معارب کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں تو انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، جبکہ معارب یمن کا صوبہ ہے جس پر سعودی اتحاد نے جارحانہ قبضہ کر رکھا ہے. واضح ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. اب تک سعودی جہریت میں دسیوں ہزار یمنی شہری شہید و زخمی جبکہ دسیوں لاکھ بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، لیکن اس کے باوجود نہ فقط سعودی اتحاد اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا ہے بلکہ اسے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ پابندیوں کے طویل مدت نقصانات و نتائج وحشیانہ اور دہشت گردانہ نیز انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کی مانند تباہ کن ہیں۔ مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو قحط و بھوکمری اور جنگ و خونریزی کے بارے میں منعقد ہوا اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا میں غذائی قلت و بھوکمری کا مقابلہ کرنے کے لیے محاصروں اور پابندیوں کے خاتمے اور بین الاقوامی تعاون کو مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق مسلح جھڑپوں اور قبضے کے دوران عام شہریوں کا تحفظ اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ضروری ہے اور جنگی حربے کے طور پر انہیں بھوکا رکھے جانے پر پابندی ہونی چاہیے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ یمنی عوام اور غزہ کے عوام کے خلاف غیر انسانی محاصرے کے خاتمے سے بڑھ کر کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ترک اسلحہ کانفرنس کے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے مضبوط سیاسی عزم کی ضرورت ہے۔ ترک اسلحہ کانفرنس کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ کا کہنا تھا کہ تہران سمجھتا ہے کہ ترک اسلحہ سے متعلق واحد اور کثیر الفریق مذاکراتی تنظیم کی حیثیت سے یہ کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مضبوط سیاسی عزم کی ضرورت ہے تاکہ ترک اسلحہ کانفرنس اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہو اور اس کے منظور کردہ قوانین کو لازم الاجرا بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ بعض مندوبین میں سیاسی عزم کا فقدان پایا جاتا ہے اور وہ اس کانفرنس کو مشاورتی کونسل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران سمیت دنیا کے 16 ممالک نے پابندیوں اور طاقت کے بے جا استعمال کے خلاف اتحاد تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران، چین اور شمالی کوریا سمیت 16 ممالک نے پابندیوں اور طاقت کے بے جا استعمال کے ساتھ دی جانے والی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے اور اقوام متحدہ کے اعلامیے کی حفاظت کے لیے اتحاد کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ ان ممالک نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں اعلان کیا کہ چند فریق مسائل کو شدید حملوں کا سامنا ہے جس سے دنیا کا امن و سکون خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ایران کے علاوہ چین، شمالی کوریا، الجزائر، انگولا، بلاروس، بولیویا، کامبوج، کیوبا، ایریٹیریا، لاوس، نکاراگوے، شام اور وینزولا نے اس دستاویز پر دستخط کیے اور ساتھ ہی ان ممالک نے اقوام متحدہ کے منشور کے دفاع کے لیے فرینڈ گروپ کی بھی تشکیل دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے قومی سلامتی کے عہدیداروں نے ایران اور علاقے کے مسائل کے بارے میں اپنا پہلا مشاورتی اجلاس تشکیل دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ آن لائن اجلاس جمعرات کو امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جک سالیوان اور سین حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر وی میربن شہباد کی شرکت سے منعقد ہوا۔ امریکی قومی سلامتی ادارے کی ترجمان ایمیلی ہورن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین نے علاقے میں جملہ ایران سے متعلق سیکورٹی مسائل کو تشویشناک بتاتے ہوئے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا اور علاقے میں درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم پر زور دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سالیوان نے اس سے قبل شہباد کے ساتھ کم سے کم دو بار طویل گفتگو کی۔ فریقین کے درمیان یہ آن لائن اجلاس ایسی حالت میں منعقد ہوا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ایوان نمائندگان کے اجلاس میں کہا کہ بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے سمجھوتے اور مفاہمت کے بارے میں اسرائیل اور خلیج فارس کے ملکوں کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کی پابند ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹ رکن نے کہا ہے کہ جب امریکہ ایٹمی معاہدے سے پہلے نکلا ہے تو معاہدے میں پہلے واپس بھی اسے آنا چاہیے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی پابندیوں کے خاتمے سے مشروط ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے سینئر رکن الہان عمر نے خارجہ امور کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ فریقین اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فریق مقابل پہل کرے اور یہ صورتحال ہمیں بند گلی میں لے گئی ہے۔ الہان عمر نے امریکی وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم ہی وہ فریق تھے جس نے ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی، تو کیا معاہدے میں واپسی کے لیے پہل ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ سے پوچھا کہ اگر ہم ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں جائیں گے تو ایران سے ایٹمی معاہدے کی پاسداری کی توقع کیسے کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں ایران سے پہلے واپس نہیں آنا چاہیے؟ امریکہ کی نئی حکومت نے بارہا اعلان کیا کہ وہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتی ہے، تاہم اس کی واپسی ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد سے مشروط ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے سے نکلا نہیں ہے بلکہ اس نے امریکہ اور یورپی ملکوں کی عہد شکنی کے جواب میں اس معاہدے پر عمل درآمد روک دیا، جبکہ امریکہ نے سن 2018 میں ایٹمی معاہدے سے باقاعدہ علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس رخشی نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ صرف پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں ہی ایران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پروگرام کے اس حصے میں ہم گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں
جی، بہت شکریہ۔
اور ہم ان سے یہاں سوال کرنا چاہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے گزشتہ روز یوم بعثت کی مناسبت سے خطاب کیا ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے خود بھی اشارہ فرمایا کہ بعثت کی مناسبت سے خطاب تھا، اور ظاہر ہے بعثت کی مناسبت سے ہی رہبر انقلاب اسلامی نے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ البتہ اس کو ہم اگر بعثت کے ساتھ موجودہ حالات کی ایک مصداقی گفتگو کہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جو بعثت کے آداب کے جو یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہیں، ان کو تھوڑا سا واضح کیا کہ عام فہم کس طرح اس کو بنایا جا سکتا ہے کہ بعثت کا بنیادی ہدف کیا تھا۔ تو رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دو بڑے آداب تھے بعثت کے، ایک انسانی ہدایت، یعنی انسان کو وہ روشنی دکھانا، وہ رہنمائی کرنا کہ جس کے نتیجے میں وہ کمال تک پہنچ سکے، جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے۔
جی،
چون خود قرآنی آیت ہے کہ ہم نے جنوں انسان کو خلق نہیں کیا الا
عبادت
کی۔ تو ایک جو بعثت کا ہدف ہے وہ ہدایت انسانی ہے، انسان کی ہدایت ہے، اور دوسرا اس معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام۔ یعنی یہ دو محور یا بنیادی اہداف رہبر انقلاب اسلامی نے بعثت کے عنوان سے بتائے، اور پھر اس کو مربوط کیا بعثت کے بعد جو مختلف ادوار میں تحریکیں چلتی رہیں، اسلامی تحریکیں، اور پھر اس کو مربوط کیا ایران کے اسلامی انقلاب سے، یا ایران کا جو اسلامی انقلاب آیا اور جس انداز سے اسی ہدف کو اور اسی مقصد کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہاں پہ رہبر انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعثت کے پیغام کو زندہ کیا،
یعنی گویا اسی کا ایک تسلسل ہے
جو
پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے۔
اور اسی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ سملیرٹیز اور مشابہتیں اور ایک جیسی چیزیں، مشترکات نظر آتے ہیں۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بعثت کا اعلان کیا اور خدا کے اس پیغام کو، اس توحیدی پیغام کو پہنچایا، تو جو مشکلات اور جو رکاوٹیں اس وقت رسول اللہ کو درپیش ہوئیں وہی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک انداز سے وہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جو اسلامی انقلاب کی قیادت تھی امام خمینی، یا اسلامی نظام تھا، اس کو درپیش ہے۔ مثلا اس دور کے مشرکین نے رسول اللہ کا بائیکاٹ کیا اور آپ کو، یعنی شیب ابی طالب جیسے مشکل حالات سے گزرنا پڑا۔ آج ہم وہی صورتحال دیکھتے ہیں کہ جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو تمام بڑی طاقتوں نے، کہ جو اس وقت مشرق اور مغرب کی طاقتیں تھیں، ان سب نے مل کے ایران کا بائیکاٹ کیا ہے، ایران کی اقتصادی ناکہ بندی کی، ایران پہ سینکشنز لگائیں اور ایران کو تنہا کر کے ختم کرنے کی کوشش کی اقتصادی دباؤ کے ذریعے سے۔ بالکل وہی جو شیب ابی طالب کا ایک منظر تھا، لیکن جیسے شیب ابی طالب میں خداوند عالم نے مدد کی اور مسلمانوں کی ایک محدود تعداد جو ہے وہ تمام تر مشکلات اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہوئی، یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام 40-42 سالوں میں جتنی مشکلات پیش آئیں، جتنی اقتصادی رکاوٹیں سامنے لائی گئیں، انقلاب اس کے خلاف ڈٹا رہا۔
جی،
ایک اور بات جو اس زمانے میں ہوئی تھی، وہ تمام جتنے دشمنانے اسلام یا توحید تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے، جس کو ہم جنگ احزاب بھی کہتے ہیں کہ جنگ احزاب کی صورت میں جو ہے وہ سب اس وقت اکٹھے ہو گئے کہ تاکہ مدینہ میں قائم ہونے والی اس ریاست کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ صدام کے ذریعے سے ایک گویا جنگ احزاب لڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دنیا بھر کی تمام طاقتیں صدام کے ساتھ تھیں اور ادھر ایران اکیلا تھا۔ یہ بھی وہی انداز ہے کہ جو ہم نے بعثت کے آغاز میں دیکھا تھا۔ اور ایک اور الزامات کی بات بھی ہے کہ اس زمانے میں بھی رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں پہ الٹے سیدھے الزامات لگائے جاتے تھے، ان لوگوں کو ان سے منحرف کرنے کے لیے، ان سے دور کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا تھا۔ آج بھی ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے رسول اللہ کی اس اسلامی نہضت پہ یا اس تحریک کے خلاف جھوٹ بولے جاتے تھے، اسی طرح آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے اس انقلاب اور اس نظام اور اس موومنٹ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور ان جھوٹ کے ذریعے سے عالمی اداروں کے اندر ایران کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک اس کا یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا ایک تسلسل ہے، تو وہ اس زمانے میں جو مشکلات تھیں رہبر انقلاب اسلامی نے باقاعدہ مثالیں دے کے فرمایا کہ آج کے دور میں بھی
وہی سارے مسائل ہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی جب کوئی اسلامی تحریک اٹھے گی تو جتنی شیطانی طاقتیں ہوں گی، جتنی ابلیسی طاقتیں ہوں گی، ان کا وہی رول ہوگا کہ جو صدر اسلام میں تھا یا ایران کے اسلامی انقلاب کے آغاز میں تھا یا ابھی ہے۔ چونکہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اس نے جو ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے، حضرت آدم سے شروع ہوئی اور آخر تک اس نے رہنا ہے۔ تو رہبر معظم نے اپنی اس گفتگو میں، البتہ آخری جو جملہ بہت خوبصورت، ایک دو نکاتی فارمولہ آپ نے جس سے اپنی گفتگو کو انہوں نے اختتام کیا، اور آنے والی نسلوں اور موجودہ آپ جسے کہیں اسلامی تحریک کے جو دنیا بھر کے حریت پسند ہیں ان کے لیے جو ایک پیغام دیا، وہ قرآنی آیت کی صورت میں تھا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اگر آپ حق بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ دشمن اس میں رکاوٹیں ڈالے گا، یعنی حق بات کا اعلان جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے، اور جب بھی آپ تواصب بالحق کریں گے تو آپ کو تواصب بالصبر کے لیے تیار رہنا ہوگا، یعنی بغیر صبر و استقامت کے آپ اپنی حق بات کو منوا نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند نکات تھے کہ جو مختصر وقت میں بیان کیے جا سکتے۔
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام میں حصہ لیا۔ سامعین، اس مرحلے میں ہم ریڈیو تہران کا تبصرہ پیش کرتے ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں ایک طرفہ پسندی اور عالمی اداروں، خاص طور سے اقوام متحدہ سے بے توجہی اس ادارے اقوام متحدہ کے منشور کے کمزور ہونے کا باعث بنا ہے۔ ایک طرفہ پسندی اور خود سرانہ پالیسیوں کا مقابلہ آج ایک عالمی ضرورت میں تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ کثیر الجہتی اور چند جانبہ اور ہمہ جانبہ تعاون ہی بین الاقوامی تعلقات کی اساس اور بنیاد ہے۔ دنیا کو مزید پران مستحکم اور ترقی یافتہ اور پرونق بنانے کے لیے ایک طرفہ اور آمرانہ پالیسیوں کے خلاف مزاحمت ضروری ہے۔ قانون کی حاکمیت کے احترام پر مبنی کثیر الجہتی اور بین الاقوامی تعاون ملک و نیز عالمی برادری کے مفادات کا ضامن ہے، اور عالمی اداروں کا وجود بھی اسی اصول پر استوار ہے۔ ظلم و جبر پر مبنی ایک طرفہ اقدامات، مثال طور پر پابندی، طاقت کے استعمال کے ذریعے ڈرانا اور دھمکانا، فوجی مداخلت اور حتی عالمی معاہدوں سے نکلنے جیسے اقدامات امریکہ بڑے پیمانے پر انجام دے رہا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے ملک کی جانب سے جو خود کو عالمی پولیس مین سمجھتا ہے قطعی طور پر بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہیں، اور عالمی برادری کو چاہیے کہ اس کی مخالفت کرے تاکہ امریکہ بھی باہمی یکجہتی اور تعاون نیز عالمی قوانین کی حکمیت کی پاسداری کرے۔ اسی تعلق سے اس وقت اقوام متحدہ کے 17 ممالک نے ایک نیا اتحاد تشکیل دیا ہے کہ جس کا مقصد اقوام متحدہ کے منشور کو ارتقا دینا اور یک طرفہ جابینانہ اقدامات کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کے 17 ممالک من جملہ الجیریا، انگولا، بیلاروس، بولیویا، کمبوڈیا، چین، کیوبا، شمالی کوریا، ایریٹیریا، ایران، لاوس، نکاراگوا، فلسطینی اتھارٹی، روس، سینٹ ونسنٹ اور گرینڈائنز، شام اور وینزولا نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے دفاع میں گروپ آف فرینڈز کی بنیاد رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی نمائندگی میں سرکاری طور پر ایک خط میں اس فیصلے کا اعلان کیا ہے، اور اس خط میں دیگر ملکوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اس گروپ کے افراد کا تعلق مختلف براعظموں سے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کی بنیاد پر کہ جو کثیر الجہتی پر مبنی ہے، اس وقت ماضی سے زیادہ حملوں کی زد میں ہے اور اس کے باعث عالمی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔
ان ملکوں کا اشارہ امریکہ کی جانب ہے کہ جس نے ٹرمپ کے دور میں امریکہ فرسٹ کے نعرے کے ساتھ عالمی اداروں سے مکمل طور پر بے توجہی برتی اور عالمی اصول و قوانین کو پامال کرنے کے ساتھ ہی یونیسکو، انسانی حقوق کی کونسل اور عالمی حفظان صحت کے ادارے WHO جیسے عالمی اداروں سے نکل گیا۔ یہ بات مسلم ہے کہ امریکہ کے ایک طرفہ پسندی اور خود سرانہ پالیسیوں نے اب تک عالمی برادری کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اسی سبب سے یکسوئی اور ہم آہنگی اور امریکہ کی پیروی کرنا علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ کے جارحانہ رویوں کا عقلی و منطقی اقدامات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جس سے اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں کو نقصان پہنچا ہے اور یا ایران اور دیگر ملکوں کی ترقی پیش رفت میں مانے ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوا۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 اسفند 28 رجب اور 12 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس رجب سن 1329 ہجری قمری کو قفقاز کے معروف شاعر مرزا علی اکبر صابر کا انتقال ہوا۔ وہ طاہر زادہ کے نام سے معروف تھے اور سن 1278 ہجری قمری میں قفقاز کے جنوبی شہر شیروان میں پیدا ہوئے تھے۔ طاہر زادہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی مدحہ میں اشعار کہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے اشعار میں غریبوں اور محروم و پسماندہ لوگوں کے حالات بیان کرتے تھے اور اپنے دور کے لوگوں کے سماجی مسائل کو بہت اچھے طنزیہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ اٹھائیس رجب سن 1337 ہجری قمری کو آیت اللہ العظمیٰ محمد کاظم طباطبائی یزدی نے وفات پائی۔ وہ علامہ یزدی کے نام سے مشہور تھے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے اور مرزا شیرازی جیسے ممتاز اساتذہ سے قصبہ فیض کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ دینی علوم کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ علامہ تدریس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت اور خیراتی اور فلاحی مراکز، مساجد اور مدارس کے قیام میں بھی خاص دلچسپی لیتے تھے۔ ان کی کتابوں میں عروۃ الوثقی اور بستان نیاز کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بارہ مارچ سن 1854 عیسوی کو فرانس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تاریخی قسطنطنیہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے تینوں مذکورہ ممالک کو زار روس کے مقابلے میں بہت سی کامیابیاں ملیں۔ ان ممالک کو جنگ کریمہ میں ملنے والی کامیابی بھی اسی معاہدے کے بعد ملی۔ بارہ مارچ سن 1930 عیسوی کو ہندوستان میں مہاتما گاندھی کے حکم پر سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ تحریک، جس میں ہندوستان کے تمام محب وطن اور حریت پسند شریک تھے، انگریزوں کی سامراجی حکومت کی طرف سے نمک پر عائد ٹیکس میں اضافے کے فیصلے کے خلاف شروع کی گئی تھی۔ تحریک آزادی کے لیڈر مہاتما گاندھی نے 78,000 افراد کے قافلے کے ساتھ اس تحریک کے تحت نمک جمع کرنا شروع کیا۔ انگریزوں نے ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اسی وجہ سے سرکاری دفاتر کا کام کاج بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بارہ مارچ سن 1949 عیسوی کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی، جسے قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد کا مسودہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تیار کیا تھا، جس میں پاکستان کے دستور کی بنیاد اور مملکت پاکستان کے مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ اس قرارداد کو دستور ساز اسمبلی نے چند ترامیم کے بعد منظور کر لیا اور بعد میں اس قرارداد کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ بائیس اسون سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیغام کے ذریعے شہدائے انقلاب اسلامی کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارے کے قیام کا حکم دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی تحریک سماج کے مختلف طبقات کے افراد کی ایثار و فداکاری کی مرہون منت ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اسلامی انقلاب کی راہ میں شہید ہونے والوں، معذور ہونے والوں اور دیگر متاثرہ افراد کی قدردانی کرنی چاہیے۔ بنا بری شہدا کے اہل خانہ، معذوروں اور دیگر متاثرہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اقدام کرنا ایک ضروری امر ہے، اور ان کے احترام میں بنحو احسن اقدامات کرنے چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد ایران میں اسلامی انقلاب شہید فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اپنے قیام کے بعد اس فاؤنڈیشن نے اسلامی انقلاب اور عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شہدا کے اہل خانہ کے لیے مختلف قابل قدر ثقافتی، سماجی اور اقتصادی کام انجام دیے ہیں۔ بائیس اسفن سن 1363 ہجری شمسی کو استاد حسین گل گلاب کا 89 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1274 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سن 1298 ہجری شمسی سے دار الفنون میں نیچرل سائنسز کی تدریس شروع کی اور اسی موضوع پر 12 کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد وہ ادب اور سائنس کالج کے وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے اور اسی دوران سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ استاد حسین گل گلاب موسیقی بھی جانتے تھے اور نغمے بھی لکھتے تھے۔ استاد حسین گل گلاب کے لکھے کچھ اہم ترانے یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتابیں بھی لکھیں جن میں تاریخ طبیعی، جغرافیہ اور جڑی بوٹیوں کی شناخت کے بارے میں کتابوں کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری نشریات ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ تمام سامعین دوستوں کو آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ہم سامعین کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ممنون و مشکور ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور ریڈیو نشریات سنتے ہیں اور ہمیں آگاہ بھی کرتے ہیں۔ بہرحال کوتاہیاں اگر ہیں تو وہ ہماری طرف سے ہیں، اور ہمیشہ حق جو ہے وہ سامعین کے ساتھ ہے۔ یقینی طور پر سامعین کی طرف سے مختلف فرمائشیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی شرمندگی کا احساس بھی کرتے ہیں اور سامعین کو اس حوالے سے آگاہ بھی کرتے ہیں کہ جو سلسلہ ڈاک کے حوالے سے برسہ برس سے جاری تھا وہ کچھ وجوہات کی بنا پر منقطع ہو گیا اور ڈاک کا سلسلہ یہاں سے بند کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے سامعین کی کچھ اور فرمائشیں بھی تھیں جن کو ہم پورا کرنے سے قاصر رہے، لیکن ہم نے کبھی بھی امید سے دامن نہیں چھڑایا اور امید ہم نے باندھی کہ انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ڈاک کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ سامعین کی خدمت میں یہ ہم عرض کرتے ہیں کہ کوششیں جاری ہیں، اور جیسے ہی ڈاک کے حوالے سے ہمیں کوئی اچھی خبر ملی تو ہم سامعین دوستوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ بہرحال اپنی تمام تر کوتاہیوں اور سامعین کی تمام تر محبتوں کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کرونا کے نیام میں آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ماسک جو ہے وہ ضرور لگائیں جب بھی مجمع میں یا بھیڑ میں جائیں، اور کوشش کریں کہ ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان کے روح رواں محمد ارشد قریشی صاحب کا آڈیو پیغام پیش کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے ایلو پاکستان کی جانب سے ورچوئل سیمینار کے حوالے سے رپورٹ پیش کی ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔
السلام علیکم، میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، گزشتہ دنوں 13 فروری کو ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان نے ایک آن لائن تقریب کا انعقاد کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایلو پاکستان نے ہمیشہ سے حکومت پاکستان اور طبی ماہرین کی کورونا کے وبا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر نہ صرف سختی سے عمل کیا ہے بلکہ دیگر تمام سامعین سے بھی درخواست کی کہ اس پر لازم عمل کریں، کیونکہ انسان کی صحت، انسان کی زندگی سب سر اہم ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے آن لائن لسنرز کانفرنس 2021 کا انعقاد کیا، جو دنیا بھر میں ہونے والی تمام لسنرز کانفرنسوں سے بہت زیادہ کامیاب رہی، اور الحمدللہ ہم نے اس میں بہت بڑے نامور دنیا بھر کے ریڈیو سامعین، ریڈیو ڈی ایکسر کو اس میں شامل کیا، اور انہوں نے بڑی جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا پوری دنیا سے، اور کانفرنس کے مہمان خصوصی پاکستان کے معروف سیاستدان اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب تھے، جو پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین بھی ہیں، اور انہوں نے تقریب میں شرکت کی، اور انہوں نے بہت خوب ایک منجھے ہوئے ڈی ایکسر اور منجھے ہوئے سامع کی طرح انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے تمام سروسز کا، ان کے جانب سے ملنے والے کیو ایس ایل کارڈ، ان کی جانب سے ملنے والے لٹریچر، اور ماضی میں ان کی جانب سے ارسال کی جانے والی اشیاء کا ایک ایک کا بہت عمدگی سے ذکر کیا اور پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ بالخصوص چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ریڈیو تہران اور ریڈیو جاپان، صدائے ترکی، ان کا بالخصوص ذکر رہا، اور بہت بہترین انداز سے انہوں نے ریڈیو کے حوالے سے گفتگو کی، اور دنیا بھر کے سامعین نے اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے۔ ہماری کانفرنس میں الحمدللہ جدہ سے، دمام سے، اور بھارت سے، بنگلہ دیش سے، اور امریکہ، کینیڈا، اور جاپان، اور جرمنی سے، اور یو اے ای سے سامعین نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی، جنہوں نے نہ صرف اس میں حصہ لیا یعنی ریڈیو کے حوالے سے گفتگو کی، بلکہ بہت بڑی تعداد سامعین کی آن لائن اسے فیس بک پہ بھی سنتی رہی، دیکھتی رہی، اور اسے کانفرنس میں بھی شامل ہو کر اس کو کامیاب بنایا. انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ان تمام سامعین کا, ان تمام دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب نے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی سال بھر جاری رہنے والی تمام سرگرمیوں کو بہت اپریشیٹ کیا, اور بالکل صحیح ارلو کا نعرہ ہے کہ ریڈیو ماضی نہیں مستقبل ہے, اور اس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے.
جی جناب محمد ارشد قریشی صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش. نہایت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس سیمینار کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اور ارلو پاکستان کے اراکین اور ارلو پاکستان کے عہدیداران کی ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے بھی عرائض پیش کیے ہیں. بہرحال ریڈیو کا عالمی دن منایا گیا, اور اکثر ریڈیو لسنرز کلب اور تنظیموں نے اس حوالے سے اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ پروگرام منعقد کیے, اور اس حوالے سے سامعین نے اپنے دلی جذبات اور احساسات کا اظہار کیا. بہرحال ریڈیو کا عالمی دن ہر سال منایا جاتا ہے, اور اس دن کی مناسبت سے عالمی سطح پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سرگرمیاں ہوتی ہیں, اور لسنرز اس دن کے حوالے سے اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں, اور آپ کی آرگنائزیشن نے بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی بہترین انداز میں اس دن کا خیر مقدم کیا, اور اس دن میں آپ نے ریڈیو کے حوالے سے سامعین دوستوں کو اکٹھا کیا, مثبت گفتگو کے لیے ایک زمین ہموار کی, تاکہ ریڈیو کی افادیت, ریڈیو کے حوالے سے سامعین کو, ناظرین کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کریں. بہت شکریہ آپ کا, اور ہمیشہ آپ کی آرگنائزیشن نے ریڈیو کی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے قدم بڑھائے ہیں, اور ہم آپ کا اس حوالے سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ترقی و پیش رفت کا یہ سفر ریڈیو کے حوالے سے جاری و ساری رہے گا. یہاں پر میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے عہدیداران, ممبران کا شکریہ ادا کروں کہ روزانہ کی بنیاد پر ریڈیو کے حوالے سے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں. پورے پاکستان سے ارلو کے ممبران جو ہیں وہ اپنا حصہ ریڈیو کی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے ڈالتے ہیں, اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو واقعاً جو ہے وہ ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہا ہے. اور کچھ اذہان میں اگر یہ بات ہے کہ ریڈیو اب ختم ہو چکا ہے تو یہ ان کی بھول ہے, بلکہ ریڈیو جو ہے اس کا مستقبل تابناک ہے, اور ریڈیو آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی محبتیں ریڈیو تہران کے حوالے سے اسی طریقے سے جاری و ساری رہیں گی.
جی حسین تقوی, یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے شیخ شفاعت حسین صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں, خبروں اور سیاسی تجزیے پر مبنی پروگراموں پر میری خاص توجہ رہتی ہے, اس لیے کہ ریڈیو تہران عالمی اور علاقائی خبروں پر فوکس رکھتا ہے اور ہمیں عالمی اور علاقائی حالات سے آگاہ رکھتا ہے. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے خصوصی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے بہترین پروگرام پیش کیے, اور اس عالمی شہید کی زندگی کے حوالے سے اچھے تجزیے پروگرام میں شامل کیے. ریڈیو سننے والے اس زمانے میں نایاب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ریڈیو کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے ہندوستان میں دیہی علاقے میں آج بھی اطلاعات اور معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ریڈیو ہی ہے.
جی جناب شیخ شفاعت حسین صاحب ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے, اور پوسٹ کارڈ کے ذریعے موصول ہونے والا یہ خط ہمیں پرانے زمانے کی یاد دلاتا ہے, لیکن یہ پرانا زمانے کی یاد نہیں بلکہ یہ حال میں خوشگوار انداز میں کاغذ اور قلم کے رشتے کو برقرار رکھنے اور اس کو عالمی سطح پر روشناس کرانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور ہمیشہ جب ہمیں کارڈ پر لکھے ہوئے خط موصول ہوتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ کارڈ کا یہ انداز اور اس پہ لکھے جانے والا خط جو ہے وہ کاغذ اور قلم کے رشتے کو ایک ایسی لڑی میں پروتا ہے کہ جس سے ہر دیکھنے والا جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ آج بھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے دی. سیاسی پروگرام اور خبروں پر آپ کا فوکس رہتا ہے, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ریڈیو جو ہے وہ اس زمانے میں واقعاً جو ہے اس کے سننے والے کم ہیں, لیکن ریڈیو اپنی افادیت کے اعتبار سے خود نایاب ہے اور ہمیشہ اس کی افادیت جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بہترین انداز میں محسوس کی جاتی رہی ہے اور جاتی رہے گی. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش.
یہ پیغام ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر بھاولپور سے اقبال رانجھا صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں, کبھی کبھار مصروفیات کی بنا پر نشریات نہیں سن پاتا. ویسے آپ کے پروگرام میں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں. ریڈیو تہران علاقے کا پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے.
جی جناب اقبال رانجھا صاحب, آپ نے یہ مختصر پیغام ارسال کیا, بہت شکریہ, بہت نوازش. ہمیں آپ کی تحریر سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ تفصیل کے ساتھ جو ہے کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وقت کی کمی کے سبب آپ اپنی تحریر مکمل نہیں کر پائے. بہرحال کچھ دیر ہم نے انتظار کیا کہ شاید یہ تحریر پوری ہو جائے, لیکن یہ تحریر پوری نہ ہوئی تو ہم آپ کے اس مختصر پیغام کو ہی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ آپ ہمیں تفصیل کے ساتھ خط لکھیں گے. کیونکہ آپ نے خط جس طریقے سے لکھنا شروع کیا تھا تو لگ رہا تھا کہ شاید پروگراموں کے حوالے سے بھی مختصر تبصرہ ضرور تحریر فرمائیں گے, لیکن انتظار کے باوجود مزید تحریر ہمیں موصول نہیں ہوئی. اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے چند سطر ہمارے لیے لکھیں. امید کرتے ہیں کہ آئندہ آپ تفصیلی خط ہمارے لیے ارسال ضرور کریں گے. ریڈیو کی نشریات پابندی سے سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار متعال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہرحال ہماری ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ سامعین ساتھ خیریت سے رہیں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. ریڈیو تہران علاقے کا ایک پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے اور یقینی طور پر اس کی افادیت اور خبروں کا انداز, علاقائی اور عالمی سطح پر پیش کی جانے والی خبریں, تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام, سیاسی تجزیوں پر مبنی پروگرام, اسی طریقے سے مذہبی مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام, اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ایک فکر کو اجاگر کرنے کے حوالے سے پروگرام, یہ ریڈیو تہران کے خصوصی انداز ہے کہ جو پوری دنیا میں مقبول اور معروف ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قدس کی اس خبر سے۔ قدس نے رہبر انقلاب اسلامی کا یہ بیان شائع کیا ہے، دشمن سے مقابلے کے لیے بصیرت اور استقامت کی ضرورت، رہبر انقلاب اسلامی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بعثت کے موقع پر ٹی وی پر قوم سے خطاب میں کہا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں اور شجاعت سے اسلامی انقلاب نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی راہ کو زندہ کر دیا، اور اسی لیے اس انقلاب کو پوری دنیا کے شر پسندوں کی دشمنی کا سامنا ہے، لیکن سیدھے راستے پر بصیرت کے ساتھ استقامت تمام دشمنوں کو اور تمام دشمنیوں کو بے اثر کر دے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ آج اسلامی نظام کو دشمنوں کے پروپگنڈوں میں سیاسی اسلام کہا جاتا ہے، اور اسے مختلف قسم کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس اسلامی نظام نے ایران کی عظیم قوم کو دینی اور اسلامی شناخت عطا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیا کہ دشمن کا ایک مقصد ایک دوسرے کو اچھائیوں کی طرف بلانے اور برائیوں سے روکنے کا سلسلہ ختم کرنا ہے، جو بے حد خطرناک ہے، اور سافٹ ویئر کے افسروں کی حیثیت سے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اس کا سد باب کرنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جہاں بھی جس علاقے میں بھی گیا، چاہے شام ہو یا عراق، اس ملک کی قانونی حکومت کی مدد کے لیے اور اس ملک کی حکومت کی اپیل پر گیا، اور وہ بھی مشیر کے طور پہ، جبکہ امریکی ظالمانہ طور پر عراق اور شام میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں چھاونیاں تک بنائی ہیں۔ سامعین، روزنامہ الاخبار نے خبر لگائی ہے بائیڈن حکومت تقسیم، صہیونی محاذ پیش پیش۔ اخبار لکھتا ہے امریکہ کی نئی حکومت ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں متضاد اشارے دے رہی ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بائیڈن حکومت کے اندر ایک دھڑا ایسا ہے جس کا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ وہ واشنگٹن کی شرطیں تسلیم کرنے پر تیار ہو جائے۔ یہ وہ خواب ہے جسے اینٹونی بلنکن اور کملا ہیرس جیسی شخصیتیں دیکھ رہی ہیں۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بائیڈن کی خارجہ پالیسی میں ان کا اہم کردار ہے، اور وہ نوجوانی سے ہی صہیونیوں کی حامی رہی ہیں۔ کملا ہیرس عراق میں ایران کی حمایت یافتہ تنظیموں کے حملے کا جواب دینے میں یقین رکھنے والے دھڑے کا بھی حصہ ہیں، جیسا کہ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے۔ کملا ہیرس اگلے صدارتی انتخابات میں امیدوار بننے کی تیاری کر رہی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بائیڈن کی ہی جگہ اقتدار سنبھال لیں، لیکن صہیونیوں کے حامی ہونے کے باوجود انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روس اور چین کے چیلنج کے درمیان مغربی ایشیا میں بھی محاذ آرائی امریکہ کو کمزور کر دے گی، اور یہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے حامیوں کی سب سے مضبوط دلیل بھی ہے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا نے خبر لگائی ہے یو پی ایس ٹی ایف پھر پہنچی شاہین باغ۔ اخبار لکھتا ہے یو پی ایس ٹی ایف یعنی اتر پردیش اسپیشل ٹاسک فورس کی ٹیم جمعرات کو دہلی کے شاہین باغ واقع پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے دفتر میں بھی پہنچی۔ چند روز قبل بھی ایس ٹی ایف کی ٹیم نے اس دفتر کی تلاشی لی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران انہوں نے کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کی۔ واضح ہے کہ یو پی ایس ٹی ایف ہاتھرس سانحہ کے دوران فسادات کی سازش کی جانچ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک بار پھر پی ایف آئی کے آفس میں سرچ آپریشن چلایا گیا۔ پی ایف آئی کا یہ آفس شاہین باغ میں واقع ہے۔ لکھنؤ میں ایس ٹی ایف کے ہاتھوں گرفتار پی ایف آئی سے منسلک دو ملزمان کو نوئیڈا ایس ٹی ایف نے دو دن کے ریمانڈ پر لیا ہے۔ ہاتھرس کیس میں تشدد کا منصوبہ کیس میں درج ایف آئی آر کے سلسلے میں ایس ٹی ایف ان دونوں سے پوچھ گچھ کرے گی۔ اس سلسلے میں آج پی ایف آئی کے آفس میں سرچ آپریشن چلایا گیا۔ سوئن پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے کرونا ویکسین خریداری کا بھارت سے کوئی معاہدہ نہیں کیا پاکستان۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے کوئی دو طرفہ معاہدہ نہیں ہوا ہے. پاکستان کی فوج کے ریٹائرڈ افسر لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کی نیپال میں گمشدگی سے متعلق زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ حکومت پاکستان کی درخواست پر نیپال نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی. نیپال میں کرنل ریٹائرڈ حبیب کی گمشدگی میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ سامنے آیا ہے. جمعرات کو وزارت خارجہ کے ترجمان حفیظ چودھری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بھارت کی جانب سے پاکستان کو کرونا ویکسین کی 4.5 کروڑ خوراک کی فراہمی سے متعلق کہا کہ بین الاقوامی ویکسین الائنس گاوی نے کوویکس کے تحت پاکستان سمیت متعدد ممالک کو ویکسین فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی. ویکسین بھارت نہیں بلکہ گاوی فراہم کرے گا. سامعین رخ کرتے ہیں بعض نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے تجزیوں کی طرف. تسنیم نیوز ایجنسی نے سعودی عرب مسلمانوں اور عربوں کے خلاف جنگ بند کرے ترجمان وزارت خارجہ کے عنوان سے ایک خبر نشر کی ہے. تسنیم نیوز ایجنسی میں آیا ہے ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 6 سال گزر جانے کے باوجود 3 ہفتوں میں فتح کا سعودی عرب کا خواب پورا نہیں ہو پایا ہے. وزارت خارجہ نے زور دیا ہے کہ سعودی عرب کو مسلمانوں اور عربوں کے خلاف جنگ کا خاتمہ کر دینا چاہیے. سعید خطیب زادے نے جمعرات کو ایک ٹویٹ کر کے یمن کی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ 6 برس گزر چکے ہیں اور یمن کو 3 ہفتے کے دوران فتح کرنے کا خواب پورا نہیں ہوا ہے تو اب جاگ جانے کا وقت آ گیا ہے. سامن فرانس 24 نے خبر لگائی ہے متحدہ عرب امارات کے دورے میں تاخیر اردن کی فضا کو استعمال کرنے میں مسائل کی وجہ. نیتن یاہو اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ جمعرات کو متحدہ عرب امارات کا ان کا دورہ اس لیے ملتوی ہو گیا ہے کیونکہ اردن کی فضائی حدود کے استعمال کے سلسلے میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اس طرح سے نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کے دورے کے ان رپورٹوں کی تصدیق کر دی ہے جس کے بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں ہوا تھا. اس سے قبل اسرائیل یا متحدہ عرب امارات نے سرکاری طور پر اس طرح کے کسی دورے کی تصدیق نہیں کی تھی. حالانکہ اسرائیلی میڈیا نے بدھ کے روز یہ اعلان کیا تھا کہ نیتن یاہو ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد آل نہان سے ملاقات کریں گے. سامن اردو پوائنٹ نے ایک خبر لگائی ہے درود و سلام کی صدائیں بلند 87 سال بعد ترکی کی آیا صوفیہ میں شب معراج عقیدت شب معراج عقیدت و احترام سے منائی گئی. اس خبر کے ذیل میں اردو پوائنٹ لکھتا ہے تفصیلات کے مطابق حال ہی میں ترکی کے تاریخی شہر استنبول میں واقع چرچ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیے جانے کے بعد اب یہاں شب معراج عقیدت و احترام سے منائی گئی. استنبول کی تاریخی مسجد میں شب معراج کے حوالے سے منعقدہ محفل میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مسجد میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہوئیں. یہ 87 سال میں پہلا موقع ہے جب آیا صوفیہ میں شب معراج منائی گئی. یاد رہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کچھ عرصہ قبل مغربی ممالک کی بھرپور مخالفت کے باوجود آیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد کا درجہ دے دیا تھا. دوسری جانب پاکستان سمیت دنیا بھر میں معراج الانبیاء 27ویں شب رجب المرجب نہایت عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اور آخر میں یو این آئی کی خبر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یوگی کی حکومت خواتین کے خلاف جرائم روکنے میں ناکام. کانگریس نے کہا کہ اتر پردیش میں خواتین کے خلاف جرائم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ریاست کی یوگی حکومت ان پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی ہے. کانگریس کی ترجمان نے جمعرات کے روز یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں کو بتایا کہ ریاست میں پہلے اناؤ پھر شاہجہان پور ہاتھرس لکھیم پور بارہ بنکی اور اب کانپور میں ایک 13 سالہ بچی کی اجتماعی آبرو ریزی کا واقعہ سامنے آیا. جب بچی کا باپ اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرانے گیا تو اسے کچل کر مار ڈالا گیا. انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات میں سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت متاثرین کے لواحقین کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ایران ایئر کے طیارے کے ذریعے تہران کی جانب دوران سفر کچھ ضروری جملوں سے آپ کے کانوں کو ہم نے آشنا کرایا تھا، اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی ایک ایسے شخص سے جو تہران کا رہنے والا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی گفتگو سوالی انداز میں ہو، یعنی آپ سوال کریں گے اور آپ کا ایرانی دوست آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ جی سامعین، تو پہلے آئیے کچھ الفاظ اور ان کے معنی نوٹ کیجئے، اور پھر انہی الفاظ کی مدد سے کچھ جملے بنائیے۔ البتہ جملوں کی ساخت میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جی رحلا،
کجا؟
کجا،
جی اس کے معنی کہاں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کی ساخت میں اس کا استعمال جہاں ہوتا ہے وہاں اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کے معنی کدھر کے اور کبھی کہاں کے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟
شغل۔
شغل،
جی مشغلہ، کام کاج اور ملازمت کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ جی
دانشجو۔
دانشجو،
دانشجو طالب علم کو کہتے ہیں، لیکن یونیورسٹی یا کالج کے طالب علم کو، اسکول کے طالب علموں کو یہاں دانش آموزان کہا جاتا ہے۔
کدام؟
کدام،
جی کون سا یا کس قسم کا معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جی، اور اب آئیے ان الفاظ کی مدد سے جو آپ نے ابھی سنے اور نوٹ کیے جملے بناتے ہیں۔ جی رحلا، آپ جملہ پڑھیے گا۔
احمد کجاست؟
احمد کجاست،
احمد کہاں ہے؟
معلمی شغل انبیاست۔
معلمی شغل انبیاست،
جی ٹیچنگ انبیاء کا پیشہ ہے، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف ترین جملہ ہے جو انہوں نے اساتذہ اور ٹیچروں کی شان میں کہا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے راہلا؟
حمید قبلاً دانشجو بود۔
حمید قبلاً دانشجو بود،
حمید پہلے اسٹوڈینٹ تھا یا طالب علم تھا، البتہ اس قید کے ساتھ کہ یونیورسٹی یا کالج کا۔
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں یا کس شہر میں رہتے ہیں؟ سامعین، یہ آپ نے جملے سنے اور یقیناً نوٹ بھی کیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی مدد سے مزید جملے از خود بنائیں گے۔ اور اب آئیے آپ کی گفتگو کراتے ہیں ایران ایئر میں آپ کے ساتھی سے، کہ جو آپ کا ہم سفر ہے ایران کے سفر کے دوران۔
آیا شما در تہران ساکن ہستید؟
بلے،
جی یہاں اس سوال کا جواب محض بلے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جی ہاں۔ کیا آپ تہران کے رہنے والے ہیں، جواب میں صرف اتنا بھی کہا جا سکتا ہے بلے، لیکن اس جملے کو یا جواب کو مکمل طور پر سنیے۔
بلے من در تہران زندگی می کنم۔
جی اگلا سوال آپ کریں زکی۔
آیا در تہران جائے دیدنی وجود دارد؟
بلے بسیار زیاد۔
جی ہاں، اس سوال کا مختصر ترین جواب یہی تھا جو آپ نے رحلہ سے سنا، بلے بسیار زیاد، یعنی یہاں بہت زیادہ دیکھنے والی جگہیں موجود ہیں، لیکن اس جملے کو مکمل طور پر اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے.
بله بسیار زیاد اماکن تاریخی تفریحی و اماکن مقدس زیادی در تهران وجود دارد.
جی ہاں، تهران میں بہت زیادہ دیکھنے والے مقامات ہیں جن میں تفریحی اور مقدس مقامات شامل ہیں. اگلا جملہ کیا ہے؟
دانشگاه تهران کجا هست؟
دانشگاه تهران در مرکز شهر واقع شده است.
جی، اس سوال کا جواب آپ نے سنا. سوال یہ تھا کہ تهران یونیورسٹی کہاں واقع ہے. جواب میں کہا گیا کہ تهران یونیورسٹی شہر کے مرکز میں واقع ہے.
آیا در تهران ہوتل های خوب و ارزان وجود دارد؟
بله.
جی، سوال کیا گیا کیا تہران میں سستے ہوٹل موجود ہیں. جواب میں کہا گیا جی ہاں، لیکن اس کو مکمل طور پر اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے.
بله، از ہوتل های پنج ستارے تا مسافرخانے های معمولی وجود دارد.
جی ہاں، تہران میں فائیو سٹار ہوٹلوں سے لے کر معمولی مسافرخانے موجود ہیں. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آج کے سبق کے حوالے سے جو کچھ آپ نے سنا، امید ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اسے خوب لکھیے، خوب دہرائیے اور اس عمل کو جاری رکھیے تاکہ آپ کی فارسی بہتر سے بہتر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
گھر اور گھرانہ.
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر ہیں. میسم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے ایرانی خاندانوں کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے. سامعین، بحرانی خاندان اور متغیر خاندان دو ایسے مفہوم ہیں جو فیملیوں کے مستقبل کو نامعلوم و مبہم بناتے ہیں، اور ممکن ہے ایسے خاندان بحران میں مبتلا ہو کر ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار ہو جائیں. بعض ماہرین سماج کا تجزیہ کرتے ہوئے پورے یقین سے فیملی کے بغیر معاشرے کا تصور پیش کرتے ہیں. ایرانی فیملی کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹر آزاد ارمکی جیسے ماہر سماجیات خاندان کی مسلسل حیات و بقا پر یقین رکھتے ہیں اور خاندان و فیملی کو مستقبل اور پائیداری کا مرکز سمجھتے ہیں، کیونکہ ایران میں فیملیوں کی ایسی ہی بنیاد قائم ہے. خاندان و فیملی ہی وہ مرکز ہوتا ہے جہاں انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنی زندگی کے تمام لمحات بسر کرتا ہے اور خاندان میں موجود افکار و نظریات کے اثرات قبول کرتا ہے. ماڈرنزم یا جدیدیت سب سے بڑا خاندان دشمن نظریہ شمار ہوتا ہے. ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جدیدیت کے ماحول میں ہی فیملیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. ڈاکٹر ارمکی ایرانی فیملیوں کی زندگی کی حمایت کرتے ہوئے ایک مضبوط ایرانی سنت و ثقافت کا نظریہ پیش کرتے ہیں. اس نظریے کے مطابق فرد اور خاندان ہی باہم ایک عظیم معاشرے کی تشکیل کی زمین ہموار کرتے ہیں، نہ کہ بڑے بڑے اسٹرکچر. اور اسی موقف و روش کو ایرانی معاشرے کا نظریہ کا نام دیا جاتا ہے. اس نظریے میں ایرانی ہونا خاندانی زندگی سے مربوط و متعلق ہے. ایرانی اپنے خاندان اور فیملی کے ساتھ رابطوں کی بنا پر ایرانی باقی ہیں اور خاندانی ہونے کی بنا پر عالمگیر ہو گئے ہیں. ڈاکٹر ارمکی کا کہنا ہے کہ اب جبکہ جدید دور کی تبدیلیوں کے زیر اثر خاندانوں نے بھی اپنے راستے تبدیل کر لیے ہیں اور نئی حالت اختیار کر لی ہے تو اس کا مطلب بکھراؤ اور ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے۔ اب بھی خاندانوں اور فیملیوں میں کئی ایسے بنیادی امور اور ذمہ داریاں انجام پا رہی ہیں جو کہیں اور عملی جامہ نہیں پہن سکتی تھیں، جیسے افزائش نسل، انسانوں کے درمیان انس و محبت، انسانی اخلاق و تربیت اور ثقافت کے بنیادی عناصر کی منتقلی۔ آج روزمرہ کی زندگی میں ایران کے عوام اپنی خاندانی و ازدواجی زندگی کو سنوارنے سجانے میں لگے ہیں۔ میاں یا بیوی کا انتخاب، بچے پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات کو دور کرنے کی کوشش، بچوں میں زیادہ سے زیادہ مہارت پیدا کرنے میں ان کی مدد وغیرہ، سب ہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ خاندانی زندگی اور خاندان ہی اصل و بنیاد ہے۔ اگر عوام عام حالات میں اپنی فیملی پر توجہ نہ دیں تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کے خطرے کا شکار ہے۔ ایک موضوع جو ایران میں خاندان کی بقا اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے وہ انسان کی تربیت کے سلسلے میں تعلیمی و تربیتی مرکز کے ساتھ اختلاف نظر اور ٹکراؤ ہے۔ ایرانی خاندانوں میں تربیت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ وہ تعلیمی و تربیتی نظام کی جانب سے نافذ کی جانے والی پالیسیوں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تعلیمی نظام کے کسی بھی فیصلے کو آسانی سے تسلیم نہیں کر لیتے۔ ثبوت و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ تصادم و ٹکراؤ کا ایک اصلی میدان بھی تعلیم و تربیت کا شعبہ ہے۔ دوسری جانب حالیہ عشرے میں خاندان مدیروں، سیاستدانوں اور دانشوروں کے بحث و مباحثے کا ایک موضوع بن گیا ہے۔ عظیم مفکرین نے 20ویں صدی کے اختتام اور 21ویں صدی کے آغاز میں خاندان کو ثقافت و اخلاق کو پروان چڑھانے کے ایک مرکز کے طور پر متعارف کرایا ہے اور خاندان کی جانب واپسی کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ ایران میں ماہرین سماجیات کی تحقیقات و سروے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایرانی خاندانوں اور فیملیوں کا مستقبل ایک پائیدار اور منظم راہ پر گامزن ہے۔ سامن، پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کی توجہ ایک مطلوبہ اور مذہبی خاندان کی علامتوں کی جانب مبذول کر رہے ہیں۔ دین میں ایک مذہبی خاندان کی پہچان یہ ہے کہ خاندان کے افراد ایک دوسرے کا احترام کریں۔ چنانچہ سورہ اسراء کی 70ویں آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور خشکی اور دریا میں اسے سوار کیا اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی۔ امیر المومنین حضرت علی نے ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کا احترام کرو گے تو وہ تم پر اعتماد کرے گی اور اعتماد کے بعد وہ تمہاری اطاعت کرے گی اور اس صورت میں دونوں کو سکون حاصل ہوگا اور خوشی و مسرت اور کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک دینی خاندان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے محبت و الفت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے بیٹھتے ہیں تو اس کا ثواب مسجد میں اعتکاف سے زیادہ ہے۔ ایک مذہبی و دیندار خاندان کی تیسری علامت گفتگو میں صاف گوئی، سچائی اور خلوص ہے۔ یعنی ایک دیندار خاندان کے افراد جب باہم گفتگو کرتے ہیں تو بے تکلفی، تاہم سچائی، محبت و خلوص سے گفتگو کرتے ہیں۔ دیندار خاندان پورے خاندان کو نیک اور اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحم، احترام، بزرگوں کے احترام، اللہ پر توکل اور مذہبی مقامات پر حاضری جیسے مثبت امور کے پابند ہوتے ہیں۔ جب کوئی خاندان ان خصوصیات کا حامل ہوتا ہے تو معمولی اور لاحاصل مسائل میں الجھنے کے بجائے ایک دوسرے کو پیار سے سمجھاتا ہے۔ دیدار خاندان باہم تعاون و اشتراک عمل نیز احترام سے پیش آتے ہیں۔ وہ مد مقابل کو اچھا انسان بننے کی نصیحت کرنے کے بجائے خود اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک اچھا انسان بننے کا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اچھے اور باادب رہیں اور دوسروں کے لیے نمونہ عمل بنیں۔ عمل کے بغیر وعظ و نصیحت کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاندان میں زیادہ نصیحت اور روک ٹوک لوگوں کے عاجز آنے کا باعث بنتی ہے اور ایسے افراد وفادار نہیں ہوتے۔ ایسے خاندان میں افراد خاندان حصول علم اور دینی معلومات میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دینی خاندان کمال حاصل کرنے کے لیے تشکیل پاتا ہے اور کمال تک پہنچنے کا راستہ بھی علم و آگہی کی راہوں کی شناخت ہے۔ وہ اپنی زندگی میں علم و آگاہی سے قدم اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سوجھ بوجھ کی ترغیب و تشویق دلاتے ہیں. البتہ اس کا سب سے زیادہ اطلاق خاندان اور زندگی کے مسائل پر غور و فکر کرنے پر ہوتا ہے. اس سلسلے میں نصیحت تو سفارش کی گئی ہے کہ اہل علم و فضل کے ساتھ رفت و آمد اور نشست و برخاست رکھی جائے تاکہ ان کے علم و ایمان سے فیض حاصل ہو اور ایمان مضبوط ہو اور اچھی طرح زندگی بسر کرنے کی مہارت حاصل ہو. سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو کامیاب ازدواجی زندگی کے عوامل سے متعارف کرا رہے ہیں. منصوبہ بندی کسی بھی میدان میں کامیابی کی کنجی ہے. شاید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کامیابی اتفاق سے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے اور وہ یوں ہی حاصل نہیں ہوئی ہے. ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے اور اچھے انجام تک پہنچانے کے لیے بھی منصوبہ بندی سے آگے بڑھنا چاہیے. اہم یہ ہے کہ میاں و بیوی کو صرف اپنے حال نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی منصوبہ بندی کرنا چاہیے. ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ آج ہم کیسے زندگی بسر کریں کہ مستقبل میں ایک اچھے میاں بیوی ثابت ہوں. ہم کیا کریں کہ آئندہ 5 سال بعد بھی اپنی بیوی یا شوہر کے لیے پرکشش رہیں. اپنی بیوی یا شوہر پر کیسے ثابت کریں کہ ہم اس کی مدد و حمایت کرنا چاہتے ہیں. اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ مالی منصوبہ بندی، کفایت شعاری، احساس ذمہ داری، کام دھندے کی دیکھ بھال اور طرز زندگی کے لیے ایک شریک اور ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. جن مسائل میں اس طرح کی منصوبہ بندی ضروری ہے، ان میں شروع میں ہی حد سے زیادہ لمبے لمبے خواب نہ دیکھیے اور بدگمانی کے ساتھ منصوبے نہ بنائیے. بعض اوقات زندگی میں رسک کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ بھی اپنی منصوبہ بندی میں کچھ رسک کر سکتے ہیں. مثلاً اگر 2 سال بعد آپ کی آمدنی $20,000 ہونا ہو تو آپ کو ہرگز $40,000 کا پروگرام نہیں بنانا چاہیے، لیکن 25,000 کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، تاکہ پہلے تو پیش رفت اور ذخیرہ کرنے کے لیے زیادہ محرک پیدا ہو اور دوسرے آپ کا مقصد اتنا ناقابل رسائی نہ ہو کہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے اور بیچ میں ہی پروگرام ترک کرنا پڑے. اپنے منصوبوں اور ہدف کے تعین میں اپنی اور اپنی بیوی یا شوہر کی طاقت و توانائی کو مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کریں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ طویل مدت منصوبہ بندی کو مختصر مدت منصوبہ بندی میں تقسیم کریں. یعنی اگر آپ 3 سال میں اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اپنے طویل مدت ہدف کے لیے ماہانہ اور سالانہ اہداف معین کریں، تاکہ طویل مدت منصوبہ آپ کے لیے آسان ہو. سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.